کرنا یہ فقط زبان سے عمل نہ ہو بلکہ دل اس میں حاضر ہو، دل کی حاضری کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہو. بدزبان تسبیح در کے لباؤ پر اتنی تسبیح کہہ ڈالا نظر، اس کے لیے زبان سے تو تسبیح ہے اور پھر دل میں خیال ہے گاؤ ہر کا، گدے گایوں کا، جانوروں کا، لیکن الٹے سیدھے خیال تو بھلا ایسی تصویر کا تیرے دل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. تو عمل کریں تو ہم دل کی تجرب اور زاری کے ساتھ، خوشی و خدو کے ساتھ. پھر ایک یہ ہے کہ دعا اور مناسب اذکار کی قبولیت کرنے کی رکھنا، یعنی انسان اگر مقبول عرفہ کرے تو اس کے دل میں یقین کامل ہو، ایمان غالب ہو تو اللہ کی عزت میں میری اس عبادت کو قبول کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بدگمانی کا انسر غالب ہوتا ہے، طرح طرح کی بات کو بدگمان جاتا ہے، چنانچہ وقوف عرفہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں. تو شریعت نے کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کر کے تم اپنے دل میں یقین بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت کی. ہم بات کسی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر بادشاہ کے دروازے پر آئے لینے کے لیے تو بادشاہ اسے دے اور وہ فقیر پھر منہ بنائے کہ مجھے کچھ نہ ملا تو دینے والے کو بھی غصہ آتا ہے. یہ تو شہنشاہ حقیقی کا دربار ہے. یہاں کو انسان اگر آتا ہے تو اٹھا کے جاتا ہے، خالی نہیں جاتا. دنیا کے سخی اپنے دروازے سے خالی نہیں جانے دیتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مقام کے مناسب نہیں اللہ رب العزت بھی اپنی عظمت کے مطابق دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ہاتھ انتائی سے ایک آدمی نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ اس کو 500 دینار دے دو. دینے والے نے کہا کہ اتنی مانگ تو 5 رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ اپنے حساب سے مانگ رہا ہے مگر مجھے تو اپنے حساب سے دینا ہے نا. اگر اگر دنیا کا سبھی ایسا ہے کہ وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اپنی مقام کے مطابق دیتا ہے، اللہ رب العزت بھی تو انسان کو اپنے عظمت کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہی ہے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہم نے دیکھا کہ اگر دفتروں میں دفتر ہو اور اس نے کوئی کام نہ کرنا ہونا تو آنے والے سے وہ ملاقات ہی نہیں کرتا، وہ اوائڈ کرتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں دیتا آنے کا کہ یہ آئے کہے اور میں انکار کروں. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو آنے ہی نہ دیا جائے، دور سے ہی اس کو بھگتا دیا جائے. پی ایم کو کہہ دیتے ہیں، دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کو چھٹی کروا دو، اس کو بھگتا دو. تو اللہ رب العزت نے اگر محروم ہی رکھنا تھا تو چھٹی کروا دیتے، آنے ہی نہ دیتے، لسٹ میں نام ہی نہ آنے دیتے. تو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس جگہ پر ہمیں بلا دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں لینا ہر کسی نے اپنی محنت کوشش ہوتا ہے، جو جتنی محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اتنا اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. ہر بندہ لیتا ہے، دیکھیں وقوف عرفہ سب ایک جیسا کریں گے، وہی ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوگا، لیکن اس میں ہر بندہ اپنے اخلاص اور اپنی توجہ کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق اللہ رب العزت کی قدر کھا جائے گا. پہلے بھی میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ دیکھو 1 کلو سونا 1 کلو ہوتا ہے اور 1 کلو لوہا بھی 1 کلو، 1 کلو مٹی بھی 1 کلو. سونے کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے کی قیمت کچھ اور ہے اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے. تو سب کی سب 1 کلو وزن میں، اسی طرح ہوگا تو سب کا وقوف عرفہ، لیکن کسی کے وقوف عرفہ سے سونے کا بھاؤ لگا دیں گے، کسی کے اوپر لوہے کا بھاؤ لگائیں گے،
اور اگر غفلت رہی تو کسی کو مٹی کے موقع تو بھی نہیں ہونا
چاہیے. یہ ہم سے منحصر ہے کہ ہم اپنے غفلت کو کتنا قابل قبول بنواتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے. دیکھیں بچہ کئی دفعہ ماں سے پہلے مانگتے ہیں نا ایک چیز تو ماں شروع میں نہ کر دیتی ہے, وہ ان کے اندر رہتے ہیں. اور بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بار بار مانگنے سے امی کا دل پسیجے گا تو وہ پھر مانگتے ہیں, ماں پھر نہ کر دیتی ہے, دھمکا بھی دیتی ہے تو جی میں تھپڑ لگا دوں گی. وہ بچہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ تھپڑ بھی کھا لیتا ہے پھر ماں سے ہی نپٹتا ہے, دور نہیں جاتا, وہ ماں کے اور قریب ہوتا ہے, الٹا نپٹ جاتا ہے. جب اس کو تھپڑ کھا کے نپٹ جاتا ہے تو ماں کو پیار آتا ہے, دل آخر وہ بچے کو اٹھا کے جو چاہتا ہے وہ بچے کو عطا کر دیتا ہے. تو جب ایک ماں اتنی محبت کرنے والی بچے کو دے دیتی ہے تو اللہ رب العزت کو ساری دنیا کی ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یقیناً عطا فرمائیں گے. اس لیے اس خوب پیار کا کو انتہائی شوق ذوق کے ساتھ, خوشبو خوشبو کے ساتھ, ذکر اذکار کے ساتھ ادا کرنا. ایک یہ بھی ہے کہ ہو سکے تو امام کے قریب کھڑا ہو, مگر تجربہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اپنے خیمے میں چلے جائیں تو آج کل رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجد نمرہ میں جانے والے لوگ چلے تو جائیں گے شاید واپس اپنے خیمے میں آ نہیں سکیں گے, کیونکہ خیمے ایک جیسے اور لاکھوں کا مجمع تو بہت زیادہ لوگ گم ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اس میں مشورہ یہی ہے کہ جب آپ جائیں تو خطبہ سننے کے شوق میں آپ اپنے خیمے سے باہر مت نکلیں, اس لیے کہ اگر گم ہو گئے تو آپ کا صرف وقوف عرفہ ہی خراب نہیں ہوگا, وقوف مزدلفہ بھی خراب ہوگا, آپ اپنے گروپ کو مل ہی نہیں سکیں گے. ہم نے متعدد لوگوں کو گم ہوتے دیکھا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں تو اپنے وقوف عرفہ کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ دیر وہاں آرام کر لیں زوال سے پہلے, پھر وضو وغیرہ کر کے جب ظہر کی نماز اثر کی پڑھ لی جائے ظہر کی, تو اس کے بعد بس آپ اپنے ذکر اذکار میں اور دعا مانگنے میں لگ جائیں, اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ وقوف فرمایا اگر ہو سکے تو اس جگہ پر آدمی وقوف کے لیے جائے, مگر یہ بھی مشکل ہے ہر بندے کے لیے. ہاں اگر کسی کو راستوں سے واقفیت ہے, جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے تو وہ خوش نصیب انسان ہے. لوگوں کے ساتھ مل کر وقوف کرنا, چنانچہ ہم پہلے انفرادی دعائیں مانگیں گے اور انشاءاللہ پھر غروب آفتاب سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ پہلے انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر بھی دعا مانگیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کئی دفعہ سب کا مل کے مانگنا زیادہ پسند آتا ہے, تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے. قبلہ رو ہو کر وقوف کرنا, یعنی جب ہم وقوف کریں تو قبلہ رخ ہو کے ہم اپنا ذکر اذکار وغیرہ کر رہے ہوں. زوال سے پہلے وقوف کی تیاری کرنا, یعنی زوال سے پہلے آرام کر لینا اور وضو وغیرہ کر لینا, کھا پی لینا, تاکہ ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان ان ضروریات میں وقت کم لگے. وقوف کی نیت کرنا, تو یہ نیت کرنا بھی مستحب ہے کہ بھائی اب میں وقوف کر رہا ہوں اور اپنے اللہ سے اپنی ضروریات کو مانگنا, اگر میسر ہو تو سوار ہو کر وقوف کرنا. سواری تو آج کل ہمارے پاس نہیں ہوگی تو چلو اس کی جگہ ساتھ فرمایا کہ اگر سواری میسر نہ ہو تو کھڑے ہو کر قیام کر کے وقوف کرنا, یہ ہم کر سکتے ہیں. چنانچہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وقوف کرے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے جتنی دیر آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر دعائیں مانگے, تھک جائے تو بیٹھ کے دعا مانگے اور تھک جائے تو لیٹ کے دعا مانگے, دعا مانگنا نہ چھوڑے. یہ جو 5 گھنٹے ہوں گے نا, یہ 6 گھنٹے وقوف کے, یہ تو آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہار جیت کا مسئلہ. ہار جیت کا مسئلہ کیا مطلب؟ جیت ایسی کہ ایسی جیت کسی کو ہوئی نہیں ہوگی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا حج قبول ہو گیا
اس کو حج مبرور کہتے ہیں، نیکی والا حج، قبول ہونے والا حج. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا حج قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جب اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اب بتائیے پوری زندگی کی خطائیں پاک، فائل میں جتنی زندگی کی کھولی ہوئی تھی اللہ سب فائلوں کو ختم کر دیتے ہیں، فائل کلوز کر دیتے ہیں. اتنی بڑی جیت، سبحان اللہ، چند لمحوں کی محنت سے اگر ساری زندگی کی گناہوں کی فائلیں کلوز کر دی جائیں اور بندے کو تمام مقدموں سے بری کر دیا جائے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ ایک ہے دنیا کی عدالت اور ایک ہے آخرت کی عدالت. دنیا کی عدالت میں تو ہم نے دیکھا کہ اگر کسی بندے پر ناجائز مقدمہ بھی ہو جائے تو مقدمے کی پیروی ہوتی ہے، حتیٰ کہ گواہ بھگتے پتہ چل جائے کہ یہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا تو جج صاحب کیا کہتے ہیں؟ جج کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو باعزت بری تو کر دیا لیکن میں مقدمے کا ریکارڈ اپنے پاس رکھوں گا، آپ عدالت کو اپلیکیشن دیں کہ جناب جھوٹا مقدمہ تھا، ثابت ہو گیا جھوٹا تھا، ریکارڈ ختم کرو. وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تمہیں باعزت بری کر دیا لیکن ہم ریکارڈ کو ضائع نہیں کریں گے، ہم ریکارڈ رکھیں گے. تو دنیا کی عدالت کا تو یہ معاملہ کہ جھوٹا مقدمہ بھی ہو، بری بھی ہو جائے بندہ، لیکن وہ اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں. اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیں کہ ایک آدمی یقینی مجرم تھا، وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے جرم کیے لیکن وہ رحم کی اپیل اگر کر دیتا ہے تو آپ وقت اس کو باعزت بری ہی نہیں کرتے، اس کے گناہوں کے ریکارڈ کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نام اعمال میں ہوتے ہیں اس کو مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جن فرشتوں نے دیکھا اس کو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یاداشت میں سے اس دہر اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ فرشتے بھی قیامت کے دن دوائی نہ دے سکے. واہ میرے مولا تیری شان کیسی ہے. تو بھائی جیت ایسی کہ ساری زندگی کے گناہ معاف، اور ہار ہوگی تو ہار ایسی کہ اس جیسی ہار دیکھی نہ ہوگی کہ شہنشاہ حقیقی کے دروازے پہ آ کے جس کا دامن خالی رہا پھر اس کو دنیا میں کہاں جا کے کچھ ملے گا. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کل کا دن ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہے. جو جیت گیا تو جیت ایسی کہ زندگی میں ایسی جیت ہوئی نہیں، اور ہار گیا تو ہار ایسی کہ کسی نے ایسی ہار دیکھی نہیں. جو شہنشاہ حقیقی جو سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ خالی گیا تو بھلا اس کو اور کس دروازے سے کچھ ملے گا. ساری زندگی کے دھکے اسی بندے کو بدبخت کہتے ہیں، بد نصیب کہتے ہیں جو خدا کے دروازے سے خالی ہو کے واپس چلا جائے. اس لیے کل کا دن ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہے. تو آپ تیار ہو جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور اس کو جیت میں ہی ہم نے تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے جیت ہی لینی ہے ہم نے کہ اللہ ہمیں بس مغفرت فرما دے اور ہمیں بخش دیجیے. اور یہ دل میں رکھیں کہ ہمیں بخش دینا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کام مشکل ہے جی میں کر نہیں سکتا، میرے اختیار میں نہیں، جی میں کیا کروں. وہاں تو اختیار کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عدالت میں ہوتے ہیں نا لوگ، یہ منصف ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے، یہ منصف ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عادل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا مالک یوم الدین، اور باب قرات میں قاریوں نے اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا. تو مالک ہو یا ملک ہو، ملک کا مطلب بادشاہ اور مالک کا مطلب وہ آقا. تو اس نے کہا تم نے منصف نہیں, کیونکہ منصف کو قانون کے مطابق کرنا پڑتا ہے, میں مالک ہوں, میرا اختیار ہے, میرے سامنے گنہگار بھی آ کر اگر مانگے گا میں چاہوں گا سب خطاؤں پہ قلم چھوڑ دوں. تو اللہ رب العزت مالک ہے, اس کے اختیار میں ہے, بلکہ اگر وہ چاہے تو بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا, اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا سب سے زیادہ گنہگار بندہ کون ہے. فرمایا فلاں جگہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ جس نے کبھی نیکی نہیں کی, ہر وقت عیاشی میں لگا ہوا اور اپنی جوانی کے کاموں میں پھنسا ہوا, ہر وقت کسی کام میں. تو بڑے حیران ہوئے. پھر کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد خیال آیا, اے اللہ اس وقت تیرا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ کون ہے, دیکھنے کو جی جاتا ہے. فرمایا فلاں جگہ جا کے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا تو وہی بندہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ گناہ گار بندہ تھا. فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ اس کو دیکھ کر واپس گئے تو یہ اپنے گھر گیا اور کسی باپ سے بیوی کے ساتھ اس کا تکرار ہوا, تو بیوی نے اسے کہہ دیا کہ تو تو جہنمی ہے, تیرے کام ہی جہنمیوں والے. تو اس نے اس کو کہا کہ کیوں, اگر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, وہ اس پر قادر ہے, مجھے جہنم سے بچا لے. اس نے اس دن ایسی سچی توبہ کی, جتنے گناہ تھے میں نے سب کو نیکیوں میں بدل دیا, پہلے سب سے زیادہ گناہ گار تھا, آج سب سے زیادہ عبادت گزار گئی بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, وہ چاہے تو انسان کی مائنس کو اس کی پلس میں بدل دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی مائنس کو اس کی پلس میں بدل دیتا ہے, بالکل پکی بات ہے, اور یہ اختیار ہے بندے کا. لہذا ہم جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ہم نے کل اپنی مائنس کو اپنی پلس میں تبدیل کروا کے آنا ہے, اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں بدلوا کے آنا ہے. بس ہم نے تو چوکھٹ پکڑ لینی ہے وقوف کے وقت, جو یہ چند گھنٹے ہیں, بس ہم نے تو ڈٹ جانا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگنی ہے. تیرے مولا ہم گناہوں کے پیچھے بھاگتے پھرے, جوتیاں گھس گئیں, ہم نے عمریں گزار بیٹھے, ہمارے بال سفید ہو گئے گناہ کرتے کرتے. مولا آج آپ نے موقع دیا اس میدان میں اپنے پیارے بندوں کے ساتھ پہنچنے کا, اے مولا آج ہم آپ کو منا کے, بس اب آپ جانے دیجیے. جیسے کوئی آقا ناراض ہونا تو پھر نوکر بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے, اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کو منانا ہے. بس کل ہم نے بھی دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اللہ کو منانا ہے. اور بھاگنے سے کیا مراد, یعنی مختلف انداز سے اپنے رب سے مانگنا ہے. کبھی ہم رو کے مانگیں, کبھی ہم سجدے میں جا کے مانگیں, کھڑے ہو کے مانگیں, بیٹھ کے مانگیں, جیسے جی چاہتا ہے ہم اپنے رب سے مانگیں, اپنے رب کو منائیں اور معافی مانگیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے, وہ مجمع میں جب کبھی دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہماری دعا قبول ہو گئی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں, کچھ نہیں آ رہا, حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, اگر اتنے بندے اگر کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے ایک تمنی مانگے, تو بتاؤ کہ وہ دنیا کا کوئی امیر آدمی ان کو 54 دے گا یا ویسے ہی خالی بھائی دے گا اتنے بندوں کو. ان کا جی بات یہ ہے کہ اتنے بندوں کو 54 تو دے کے ہی بھیجے گا, خالی تو نہیں بھیجے گا. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو, دنیا دار بندے کا اتنے لوگوں کو 54 دے دینا یہ مشکل کام ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے بندوں کو بخش دینا یہ آسان کام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے. چنانچہ کل کا دن
ہماری زندگی کے دنوں میں سے بہت اہم دن ہے،
لہذا وقوف کے وقت ہم لوگ اس کو اپنی زندگی کا بہت گولڈن چانس سمجھیں،
اپنی زندگی کا بہترین پرائم وقت جس کو کہتے ہیں نا جی، یہ ہماری زندگی کا پرائم وقت ہے۔ پتہ نہیں آئندہ کس کو فرصت ملے، موقع ملے نہ ملے، اب تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی نا، اب تو پہنچا دیا اپنے در پر، اب تو مانگنا ہی ہے، تو مانگیے ایسے کہ بس اللہ کو پیار آ جائے، ایسے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے دفتروں میں کچھ افسر ہوتے ہیں نا، کہ جو ہوتے ہی بدنیت قسم کے ہیں، ان کا مطلب ہی ہوتا ہے کام اٹکانا، وہ کام اٹکانے کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ اچھے افسر ہوتے ہیں جو کام نکالنے کے نیت رکھتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں جی افسر ہے اچھا، ذرا بھی موقع لگا تمہارا کام نکال دے گا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ بندوں کو پھنسا کے خوش نہیں ہوتے، بندوں کو باف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا جس کی دلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو جی، ایک مکان ہوتا ہے نا، تو جدھر زیادہ بندوں کو بھیجنا ہوتا ہے نا، ادھر بڑا دروازہ رکھوایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کوٹھیوں میں ایک ہوتا ہے مین گیٹ، ادھر سے زیادہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے، اور ایک گھر کے کام کاج والوں کے لیے، مسکرات کے لیے چھوٹا سا دروازہ بنا دیتے ہیں، بھائی یہاں سے تو ایک دو بندوں نے آنا ہے، تو مین تو ادھر سے آنا ہے لوگوں نے، تو جدھر زیادہ لوگوں نے آنا ہو ادھر زیادہ بڑا دروازہ رکھا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 دروازے بنائے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ بندے میرے جنت کی طرف جائیں۔ ادھر تو ادھر انٹرنس بڑی رکھ دیا، دروازے بڑے کر دیے، زیادہ بھی کر دیے، تو ہم اس امید سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یقیناً وہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ وقوف میں ہے کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور دعا کو 3 مرتبہ مانگنا یہ بھی مستحب ہے۔ ہم تو عام طور پہ ایک دفعہ مانگتے ہیں نا، تو 3 دفعہ مانگنا یہ بھی مستحب ہے۔ پھر فرمایا کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے اختتام پر حمد و صلات، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا شروع میں، آخر پہ بھی کرنا، نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھنا، آخر پہ بھی پڑھنا، شروع آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعا جلدی قبول ہوگی، اور ختم پر آمین بھی کہے، ظاہر و باطن کی پاکی کے ساتھ دعا مانگے، یعنی ظاہر کو بھی پاک کر لے۔ پاک سے کیا مراد؟ کہ اگر وضو نہیں تو وضو کر لے، وضو سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے من کو توبہ کے ذریعے سے پاک کر لے۔ جیسے دنیا میں بال صفا پاؤڈر ہوتا ہے نا، کہ جس جگہ پر لگاؤ بال صاف ہو گئے، اسی طرح یہ توبہ گناہ صفا پاؤڈر ہے، جس جگہ بھی توبہ کر لو، جو بھی گناہ ہو گئے اللہ سب گناہوں کو معاف کروا دے۔ لہذا یہ توبہ کا عمل عجیب عمل ہے۔ کمپیوٹر میں ایک کمانڈ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اریز، اریز کمانڈ۔ چنانچہ اگر ایک آدمی نے فائل کھولی، اس پہ کام کیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام کو ختم کر دوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اریز کمانڈ دیتے ہیں، وہ فائل ہی ختم ہو جاتی ہے ساری، ایسے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ جو توبہ ہے، یہ مومن کے لیے اریز کمانڈ کی مانند ہے، زندگی کے سارے گناہوں کی فائلوں کو ختم کروا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ افعال عرفات کی ادائیگی میں کوتاہی کا باعث نہ ہو تو وقوف عرفہ کے دن روزہ رکھنا، یہ تو ہمت والے لوگ ہی کر سکتے ہیں، نوجوان اور اگر پتہ ہو کہ روزہ رکھ لیا تو بھوک لگے گی، گرتے پڑتے پھر رہے ہوں گے، پیاس لگے گی، دعا منہ سے نکل نہیں سکے گی، تو پھر روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر انسان کھائے پیئے مگر دعا اچھی طرح سے مانگے. اصل مقصد ہے دعا کا مانگنا. اگر عذر نہ ہو اور اذکار و دعا میں بے توجہی کا باعث نہ ہو تو وقوف کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا، دنیاوی امور میں جھگڑا نہ کرنا، یہ میری جگہ تھی آپ کیوں آ گئے، مجھے کھانا پہلے چاہیے اور تمہیں بعد میں چاہیے، ایسے کاموں میں الجھنے سے بچے انسان. وقوف کے وقت صدقہ وغیرہ اعمال خیر بکثرت کرنا، یعنی وقوف کے دوران بھی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دے تو یہ بھی مستحب اعمال میں سے ہے. دعا، تکبیر، تحلیل، تلبیہ، استغفار، تلاوت قرآن اور درود شریف کی کثرت میں کوتاہی نہ کرنا، یہ تو مستحبات تھے وقوف عرفہ کے. اب کچھ مکروہات ہیں. مکروہات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد وقوف میں دیر کر دے. مثلا ظہر سے وقت شروع ہو گیا، اب یہ ظہر کے بعد ایک گھنٹہ کھانا رہے ہیں، پھر آرام کر رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، گھنٹہ دو نکال ہی لیا، تو اس کو مکروہ فرمایا گیا. عام راستے پر قیام اور وقوف کرنا اس کو بھی منع کیا گیا، کیونکہ راستہ تو لوگوں کے چلنے کے لیے ہوتا ہے، تو راستے کو بلاک کر دینا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. زوال سے پہلے ہی امام خطبہ پڑھ دے اور وقوف شروع کر دے تو وہ بھی ٹھیک نہیں، منع کیا گیا. غفلت کے ساتھ دعا مانگنا اس کو بھی مکروہ فرمایا گیا. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک فقیر آپ کے پاس آئے اور ہاتھ آگے بڑھا دے لینے کے لیے مگر منہ دوسری طرف کر لے تو آپ کو بھی غصہ آئے گا، یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، ہاتھ آگے بڑھا دیا منہ دوسری طرف کر لیا. تو جو بندہ زبان سے دعا پڑھ رہا ہو مگر دل کسی اور خیال میں ہو اس کا بھی حال یہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر رہا ہے، ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے منہ دوسری طرف کر رہا ہے. تو جیسے ہمارا دل کرتے ہیں نا کہ اس مانگنے والے کو ایک تھپڑ لگاؤ، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آئے بندے کے اوپر. تو دعا مانگیں تو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ مانگیں. غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہونا جبکہ عرفات کی حدود سے غروب سے پہلے نہ نکلے. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ اثر کا وقت ہوتا ہے، ابھی 15-20 منٹ مغرب میں رہتے ہیں، اس وقت ہی چل پڑتے ہیں، چاہے وقوف چاہے اپنی جگہ سے حضور کے اندر ہی چلتے رہیں، اس کو بھی مکروہ کہا گیا. تو گویا چلنا ہم نے غروب آفتاب کے بعد ہے. پھر فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہونے میں بلا عذر تاخیر کرنا، اگر تو بس کی وجہ ہے کہ بھئی بس آئے گی انتظار میں ہے پھر تو مکروہ نہیں، لیکن اگر بس بھی ہے تو جانے میں خامخواہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مغرب و عشاء کی نماز عرفات میں یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں پڑھنا، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے. یعنی کل ہم لوگ مغرب کے وقت عرفات سے چلیں گے مگر مغرب اور عشاء کی نماز ہم نے مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے، راستے میں نہیں پڑھنی. کئی دفعہ دیر ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، رات 11 بج گئے 12 بج گئے، لوگ کہتے ہیں نہیں مغرب پڑھنی تھی. بھائی مغرب اس دن ہم نے عشاء کے وقت میں ہی پڑھنی ہے، اس لیے دیر ہونے سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، پڑھنی وہاں مزدلفہ میں ہی ہے. پھر عرفات سے واپسی پر ایسا تیز چلنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس کو بھی منع کیا گیا کہ واپسی پہ آئیں تو اس طرح آئیں کہ دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے. تو یہ کل کے وقوف کے بارے میں چند باتیں تھیں. اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہم وقوف کل کر لیں گے اور مانگ لیں گے جو ہم نے مانگنا ہے، تو پھر مغرب کے بعد وہاں سے ہم اپنی بسوں پہ سوار ہو کے واپس آئیں گے، جس کو مزدلفہ کہتے ہیں. یہ ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، مشعر الحرام مسجد ہے وہاں پر، اس مسجد کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا، عند المسجد عند المشعر الحرام. تو اس کے ارد گرد ایک جگہ ہے جس کو مزدلفہ کہا گیا، چنانچہ وہاں پر کھلے میدان کے اندر حاجی لوگ رات کا قیام کرتے ہیں، حکومت نے وہاں پر بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے پانی کا، وضو کا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنے لاکھوں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی جب مزدلفہ میں ٹھہرنا ہو تو ہاں ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیں کہ جب عرفات سے آنا ہونا تو اگر ہو سکے تو عرفات میں پانی وافر ملتا ہے، تو واپسی آپ اپنے ساتھ کچھ بوتلیں پانی کی لے بھی آئیں تاکہ اگر مزدلفہ میں دور کہیں پانی ہو تو وضو میں مشکل نہ ہو۔ اور جب عرفات سے آپ نے واپسی کے لیے چلنا ہے تو وہاں آپ اچھی طرح تسلی کے ساتھ وضو کر کے آئیں، اگر واش روم کی ضرورت ہے تو واش روم کو استعمال عرفات میں کر لیں۔ مزدلفہ میں مشکل ہوگی، عرفات میں آسانی ہوگی، کیونکہ جب وہاں سے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس وقت وہاں بہت سارے واش روم خالی ہوتے ہیں اور وقت بھی ہوتا ہے، مگر کئی دفعہ لوگ اس کا دھیان نہیں کرتے اور کہتے ہیں اچھا جی مزدلفہ جا کے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر کھا پی کے فارغ ہو کے ایسا وضو کریں کہ رات تہجد کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھیں۔ اور مزدلفہ میں وضو کے لیے جانا اور آنا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک گھنٹے کا کام ہو جائے گا، کئی مرتبہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ 25 آدمی 30 آدمی ایک واش روم کے انتظار میں ہے۔ اب 25 آدمی انتظار میں ہوں تو ہر بندے کو اگر 5 منٹ بھی لگے 3 منٹ بھی لگے تو دیکھو کتنا ٹائم بنے گا۔ اس لیے مزدلفہ میں سب سے زیادہ اہم بات کہ آپ اتنا زیادہ بھی نہ کھائیں کہ بار بار ضرورت پڑے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو وغیرہ عرفات سے کر کے آئیں تاکہ مزدلفہ میں کم سے کم وضو کی ضرورت پیش ہو، اور اگر ضرورت ہو بھی صحیح تو بس فقط وضو ہی کرنا، اس کے لیے آپ بوتل میں پانی ساتھ رکھیں۔ تو وہاں وضو تو آپ کہیں بھی کسی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو وضو کر لیں آپ جہاں چاہیں بیٹھ کے کر لیں، مگر واش روم کی ضرورت اگر پیش آ گئی تو وہ مشکل ہوگی، اور مستورات کے لیے تو اور بھی زیادہ سے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی کتنی لمبی لائن میں ویٹ کرنا اور پھر واش روم میں جانا ایک انتہائی مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ تو وقوع کے مزدلفہ میں پانی کو ساتھ رکھنا بھی عقل مندی، اور ایسے کھانے پینے کی ترتیب بنانا کہ مزدلفہ میں واش روم کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یہ سب سے اچھی بات، اور اگر آئے تو بس کم سے کم آئے۔ تو مزدلفہ میں رات کا جو قیام ہے یہ رات حاجی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک عام بندے کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہوا کرتی ہے، اپنے مقام کے مرتبے کے اعتبار سے اس رات میں حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا آپ آرام کر لیں رات کے اول حصے میں، پھر جاگیں، تہجد پڑھیں، پھر فجر کا جب وقت ہو جائے گا تو فجر کی اذان کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وقوف کریں گے، یہ سورج نکلنے سے تھوڑا دیر پہلے تک رہے گا، یعنی فجر کی نماز سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں وقوف مزدلفہ ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی، وقوف مزدلفہ یہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں گے اندھیرے میں جیسے ہی اذان ہوگی۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ بعض لوگ وہاں پر وقت سے پہلے ہی اذان دینی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا تجربہ ہے، یعنی ابھی اذان میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے اور ادھر لوگ اذان دینی شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں وقت سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ لیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز تو اپنے وقت پہ ہوگی نا۔ تو آپ کو فجر کا پتہ ہے کہ ہم حرم میں کتنے بجے پڑھتے تھے، کتنے بجے اذان ہوتی ہے، بس اس وقت کو ذہن میں رکھیں، اور اس وقت کے بعد اذان ہو اور پھر فجر پڑھی جائے اور فجر کے بعد وقوف کیا جائے۔ جب وقوف کر لیں گے تو اس وقت سورج نکلنے والا ہو جائے گا، اس وقت 2-3 صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بسیں وہیں رک جاتی ہیں اور پھر وہی بسیں ان کو لے کے واپس آ جاتی ہیں، اور کئی مرتبہ پولیس بسوں کو رکنے نہیں دیتی، تو پولیس کیونکہ بس والوں کو چلا دیتی ہے تو وہ بس والا پھر ان بندوں کو لا نہیں سکتا، اب ان لوگوں کو خود واپس آنا ہوتا ہے. تو واپس آنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ جو پیدل چل سکتے ہیں وہ مزدلفہ سے واپس اپنے کیمپ سمیت پیدل آ جائیں. دو کے لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن پیدل چلنے والے کے لیے آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک راستہ ہے جس کو طریق مشاط کہتے ہیں، پیدل چلنے والوں کا راستہ، اس میں ہرگز داخل نہ ہونا. اتنا رش ہوتا ہے، اتنے دھکے ہوتے ہیں کہ بندہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا. تو آپ اس کے ذریعے سے کبھی نہ آنا، یہ نصیحت کی بات سن لیں. ہاں، اس طریق مشاط کے ساتھ ساتھ دو سڑکیں آ رہی ہیں. ایک سڑک کا نام ہے شارہ جوہرا اور دوسری کا نام ہے شارہ سوق العرب. یہ جس سڑک پہ ہمارا مین گیٹ ہے نا، یہ ہے سوق العرب. پھر اس کے ساتھ پیچھے جہاں فائر بریڈ گیٹ کے بلڈنگ بنی ہوئی ہیں اس کو طریق جوہرا کہتے ہیں، اور پھر آگے طریق مشاط ہے جہاں اوپر چھت بنی ہوئی ہے. تو یعنی یہ تین سڑکیں پیرلل چل رہی ہیں. ایک کو طریق مشاط کہیں گے، پھر اس کے بعد کو طریق جوہرا کہیں گے، اور اس کے بعد طریق سوق العرب کہیں گے. یہ تینوں پیرلل میں ہیں. آپ دونوں سڑکوں میں سے جس کے اوپر بھی چل کے آئیں گے تو آپ اپنے کیمپ کے بالکل قریب آ جائیں گے. ہمارا کیمپ جو ہے یہ طریق سوق العرب اور طریق جوہرا کے درمیان ہے، اور اس کے ساتھ ہسپتال کی عمارت بھی ہے جو ہمارے پاس ہے. تو یہ بہت آسان ہے، اور یہ کبری ملک خالد کے بالکل قریب ہے. تو یہ دو باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ کبری ملک خالد اور مستشفیٰ بھی ہے اور دو سڑکوں کے درمیان میں ہے، لیکن انٹرنس اس کی جو ہے وہ طریق سوق العرب سے ہے، دوسری طرف سے انٹرنس نہیں ہے، وہ کہ ہے بہت قریب. تو اگر پیدل آنا ہو تو پیدل بھی آ جائیں. یہ میں اس لیے تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تو اس کو بھی پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بسوں پر، ویگنوں پر، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جمرات جمرات جمرات، اس پر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مزدلفہ میں بس پر بیٹھے یا کسی اور چیز پر، پرائیویٹ گاڑی پر، تو پولیس والے اس کو یہاں آنے نہیں دیتے. جیسے ہی وہ پل پہ چڑھتے ہیں ان کو حرم کی طرف رخ کر دیتے ہیں، اور وہ 10 منٹ کے اندر حرم پہنچ جاتے ہیں کیونکہ سڑکیں خالی ہوتی ہیں، بس بھاگتی ہے، اور پھر حرم سے دوبارہ لوٹ کر واپس آتے ہیں. اور جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو پھر ان کو وہ کبری عبدالعزیز پہ لے جاتے ہیں. کبری ملک خالد پہ ٹریفک نہیں آتی، یہ بلاک کی ہوئی ہے انہوں نے. یہ ذہن میں رکھنا کہ جب بھی آپ حرم سے واپس آنے لگیں گے تو آپ کی گاڑی کبری ملک خالد پہ نہیں آ سکے گی. اس پر پولیس نے رکاوٹیں کر دی ہیں، اس کو بند کر دیا. یوں سمجھ لیں کوئی خاص گاڑیاں ہوں جن کو وہ چھوڑتے ہیں اور وہ آتی ہیں، ورنہ عام گاڑیاں نہیں آ سکتی. عام گاڑیوں کے لیے شارہ کبری عبدالعزیز وہ ہم سے ذرا دور ہے. اگر باہر نکل کے دیکھیں تو ایک کبری کے نیچے ہم ہیں، دوسری ذرا دور ہے. وہاں اتاریں گے پھر وہاں سے آپ کو دوبارہ پیدل آنا پڑے گا. تو اگر کبری عبدالعزیز سے ہی پیدل آنے تو اس سے بہتر نہیں کہ مزدلفہ سے ہی پیدل آ جائیں، اور آسانی رہے گی. ورنہ ہم نے دیکھا کہ 6-6 گھنٹے ویٹنگ ٹائم ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو بس میں بیٹھتے ہیں، اور ان کے لیے واش روم ایک مصیبت ہو جاتی ہے کہ ادھر سے لائنیں لگی ہوئی ہیں بسوں کی اور ان کو واش روم کی ضرورت آ گئی، اور اگر بالفرض عورت ساتھ ہے پھر تو اور مصیبت ہو گئی. پیدل چلنے میں یہ ہے کہ کم از کم پیدل چلتے آئیں گے تو راستے میں واش روم بھی مختلف جگہوں پر بنے ہوئے ہیں، انسان استعمال کر سکتا ہے. ہاں، معذور اپنی جگہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا معذور ہے کہ جو چل بھی نہیں سکتا اور مشکل ہے اس کے لیے، تو ان کے لیے ایک مشورہ ہے معذوروں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ اگر وہ مزدلفہ سے گاڑی پر بیٹھ گئے اور حرم چلے گئے تو پھر آپ وہاں پر ویٹ کر لیں اپنے کمرے میں یا اپنی جگہ پر، اور مغرب کی نماز وہاں سے پڑھ کے واپس آئیں اور ان کو کہیں کہ مجھے جمرات سے اتاریں. تو وہ آپ کو گاڑی جمعرات کے پاس اتار دے گی. اس وقت تک سارا مجمع چھٹ چکا ہوگا. تو واپس آتے ہوئے آپ جمرے کو رمی کرتے ہوئے, کیونکہ معذور ہے بیمار ہے, تو وہ جمرے کو یعنی مارتے ہوئے پھر واپس اپنے کیمپ میں آ جائیے, اس کے لیے آسان روٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بوڑھے ہیں, معذور ہیں یا عورتیں ہیں, ان کے لیے بہتر تو یہی ہے, افضل یہی ہے کہ چل کے اپنے کیمپ میں آئے اور زوال سے پہلے پہلے آپ کنکری مار لیں, کیونکہ وقت جو ہے وہ سحری سے شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن کی اگلی رات کی جو سحری ہوتی ہے اس وقت تک رہتا ہے. یہ جواب کا وقت ہے, مگر سنت وقت یہی ہے کہ زوال سے پہلے مار لے. اور لوگ اس دن فارغ ہو جاتے ہیں, زہر کے وقت آپ جا کے دیکھیں وہاں بہت تھوڑے لوگ آپ کو ملیں گے, اکثر لوگ اس سے پہلے مار چکے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں عقل مندی کہ جی مزدلفہ سے سیدھا حرم چلے جاؤ اور وہاں جا کر طواف زیارت پہلے کر لو. دیکھیں, ذہن میں رکھیں, اگر تو عورت کا ساتھ ہے اور اس کے ایام کا مسئلہ ہے پھر تو ایسا کرنا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت کو ایام آ جائیں اور وہ طواف کر ہی نہ سکتی ہو. تو اس صورت میں تو واقعی سیدھا وہ مزدلفہ سے آگے چلے جانا چاہیے. بلکہ ایسی عورت کے لیے مزدلفہ میں اگر وہ وقوف نہ کرے تو اس کی بھی اجازت ہے, بیمار کے لیے, عورت کے لیے. اگر مزدلفہ میں وہ وقوف نہ کر سکے, ہجوم کا زیادہ ہونا عورت کے لیے عذر ہے, لہذا وہ اس وقوف کو چھوڑ کر اگر سیدھا چلی جائے حرم تو وہاں جا کر طواف زیارت وہ کر سکتی ہے. لیکن ترکیب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف عرفہ کیا, پھر وقوف مزدلفہ کیا, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی, پھر قربانی کی, پھر حلق کروا کے احرام اتارا, اس کے بعد طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو جتنا ہمارا حج سنت طریقے کے مطابق ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمیں اجر ملے گا. تو وقوف مزدلفہ کی چند باتیں آپ اور سن لیجئے کہ یہ وقوف مزدلفہ اس کے لیے یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ اس بندے کا ہوتا ہے جو وقوف عرفہ کر چکا ہو. اب ایک آدمی مکہ مکرمہ میں تھا اور وقوف عرفہ تو اس نے کیا نہیں, اور وہ کہتے ہیں جی میں احرام باندھ کے صرف وقوف مزدلفہ کرتا ہوں, تو اس کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا. وقوف مزدلفہ کے لیے پری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ بندہ حج کا احرام باندھ کر وقوف عرفہ کر چکا ہو, اس کا وقوف مزدلفہ ہوگا. اور پھر یہ کہ وقوف مزدلفہ جو ہے وہ اپنے وقت پر کرے, اگر فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اس کا وقت ہے تو کوئی آدمی اگر تہجد کے وقت وقوف کرنا چاہے تو وقوف صبح کے وقت نہیں ہو سکتا, وہ تو ہوگا ہی فجر سے لے کر طلوع ہونے تک, اس درمیان اپنے وقت کے وقوف ہونا. اس کے کچھ سنتیں ہیں اور کچھ اس کے مستحبات ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ وقوف مزدلفہ بھی ایک لمحہ کے لیے کر لیا جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے, اور نماز مغرب اور عشاء کو شرائط جمع کے ساتھ جمع کرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے. تو گویا دو واجب ہوئے, وقوف مزدلفہ کے واجب دو ہوئے. ایک واجب تو یہ ہوا کہ مغرب اور عشاء کو وہاں پر ایک اذان ایک تکبیر کے ساتھ پڑھنا, اور دوسرا واجب یہ کہ ایک لحظہ کے لیے بھی اگر وقوف کر لیا تو واجب ادا ہو گیا. البتہ اس کی سنن جو ہے وہ تین ہے. سنن یہ ہے کہ دسویں ذی الحجہ کی رات صبح تک مزدلفہ میں گزارنا یہ سنت ہے. وقوف مزدلفہ کو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے تک لمبا کرنا یہ بھی سنت ہے. پھر مزدلفہ سے امام کے ساتھ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے منا کی طرف روانہ ہو جائے. البتہ اس کے آٹھ مستحبات ہیں. پہلی بات کہ اگر ہو سکے تو پیدل چل کر مزدلفہ میں داخل ہونا. اب جو پیدل حج کرتے ہیں اس پر وہ تو عمل کر لیتے ہیں, جو آتے ہی بسوں میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, تاہم نیت تو کرنی چاہیے. اگر میسر ہو تو غسل کرنا. مزدلفہ میں غسل کا تو شاید موقع بہت ہی کم کسی کو مل سکتا ہے. ممکن ہو تو وقوف کے لیے جبل قضا کے قریب رابطے سے دائیں یا بائیں جانب اترنا. ایسا اگر ہو کہ انسان وہاں پر وقوف کر سکے تو زیادہ اچھا. نماز مغرب و عشاء کو عشاء کے وقت میں بلا تاخیر شرائط کے ساتھ جمع کرنا. اور پانچواں ہے کہ صبح کی نماز طلوع فجر کے بعد اندھیرے میں پڑھنا، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا. پھر 10 ذی الحجہ کو صبح کی نماز مسجد مشعر الحرام میں امام کے ساتھ پڑھنا. یہ عام آدمیوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنے لوگ عرفات میں گم ہوتے ہیں شاید اس سے 10 گنا زیادہ لوگ مزدلفہ میں گم ہوتے ہیں. عرفات میں تو پھر بھی ٹینٹ ہوں گے، سڑکیں ہیں، کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈائریکشن سینس ہو بندے کی تو وہ اپنے کیمپ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن مزدلفہ میں تو ایک میدان ہے اور اس میدان میں لوگ آتے ہیں اور چند منٹ ٹھہر کے چلے جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ وہاں پر نکلتے ہیں نا اپنی جگہ سے، تو وہ کہتے ہیں یہاں بس کھڑی تھی، یہاں لوگ بیٹھے تھے، اس کو نشانی بناتے ہیں. یہ نشانی بالکل نہیں. آپ جائیں گے وضو کرنے، پیچھے بس بھی گئی، سواریاں بھی گئی، اور نئے لوگ وہاں آئے ہوئے ہوں گے تو آپ پھنس گئے. اس لیے نشانی بھی لگانی ہے تو کوئی ایسی پکی نشانی لگائیں. عام طور پر حکومت نے وہاں قبلے کے مستقل جگہوں پہ نشانات بنائے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسی جگہیں ہیں جو پکے نشان ہوتے ہیں، ان نشانوں کے ذریعے آپ آئیں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی. اور بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی مزدلفہ میں نہ جائے، جانا آنا بھی ہو تو 2-3 آدمی مل کے جائیں، ایک غلطی کرے تو دوسرا اس کو بتانے والا ہے. مزدلفہ میں فرمایا کہ موقع پہ مزدلفہ میں قبلہ رو ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل، تحمید، درود شریف وغیرہ پڑھنا، تلبیہ کی کثرت کرنا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھانا. طلوع فجر کے بعد افضل یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ نماز فجر کے بعد ہو. اب مکروہات، وقوف مزدلفہ کی جو مکروہات ہیں، راستے پہ وقوف کرنا اس کو مکروہ فرمایا گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد منا کی طرف روانہ ہونا، یعنی جتنا جلدی ہو اتنا جلدی روانہ ہو جانا چاہیے، اور امام سے پہلے روانہ ہونا. البتہ مزدلفہ میں ہر حاجی صاحب کو اپنی کنکریاں بھی جمع کرنی ہوتی ہیں، تو کنکریوں کا حساب اس طرح سے لگانا ہوتا ہے کہ پہلے دن کی 7 کنکریاں، یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے جو آخری ہے بڑا، اس کے لیے 7 کنکریاں چاہیے، اور باقی دنوں میں 11, 12 کو 3 کو مارنی ہوتی ہیں تو 21 اور 21 چاہیے ہوتی ہیں، اور جنہوں نے 13 کو مارنی ہے ان کو 21 اور چاہیے. تو گویا 3 دن کے لیے 21 اور 1 دن کی 7 تو 70 ہو گئی ٹوٹل. تو آپ 13 کی مار سکیں یا نہ مار سکیں اٹھا تو لینا. اس میں ایک یہ کہ آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو ایک اور بھی سنت ادا ہو جائے گی، ورنہ کئی دفعہ لوگوں کے پاس کنکریاں کم ہو جاتی ہیں تو آدمی ان کو بھی دے دیتا ہے، ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی کے حساب سے 70 کنکریاں آپ نے چننی ہیں. کنکریاں وہاں مل جاتی ہیں، کنکری جو ہونی چاہیے وہ زمین کی جنس سے ہونی چاہیے، یعنی کنکری پتھر ہو یا پتھر سے ملتی جلتی چیز ہو، ایسی چیز نہ ہو جو جن سے زمین میں سے ہے ہی نہیں، ایسی چیز نہیں جیسے پلاسٹک کی بنی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں جب ہم وقوف مزدلفہ کر لیں گے تو واپس آ کر پھر ہم رمی کریں گے. رمی کے بارے میں بھی چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ رمی جو کرنی ہے تو جہاں ہم نے جانا ہے وہاں پر ایک ستون بنا ہوا ہوگا. پہلے یہ ایک ستون کی طرح چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع کی زیادتی کی وجہ سے اب انہوں نے اس کے ساتھ ایک دیوار سی بنا دی ہے، لیکن کنکری اس کو لگ جائے تو انسان کا واجب پورا ہو جاتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ کنکری کو مارنا کہتے ہیں. شرائط رمی 8 ہیں. پہلی شرط، کنکری کو پھینکا جائے. اگر کوئی آدمی وہاں جا کے فقط ڈال دے تو ڈالنا نہیں، پھینکنا ضروری ہے، ڈال دینا کافی نہیں ہے. پھر ہاتھ سے رمی کرے. اگر کوئی آدمی غلیل ہاتھ میں پکڑ کے دور سے ہی مارے نشانہ تو اس کی بھی رمی کوئی نہ ہوئی، ہاتھ سے رمی کرنا ضروری. اسی طرح کنکری کا جمرے کے متصل گرنا ضروری، اس کے قریب ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر گرنا ضروری، یا اس کے اندر جو کنکریاں ہیں ان کے ساتھ لگ جائے تو بس آدمی کا واجب پورا ہو گیا. کنکری کا جمرے میں پھینکنے والے کے فعل سے گرنا، یعنی انسان کے اپنے فعل سے کنکری کا گرنا، ہر جمرہ پر سات کنکریاں علیحدہ علیحدہ مارنا، اس میں ایسے ہے کہ آپ سات کنکریاں گن کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں بائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ سے کنکری مارتے جائیں. چنانچہ عذر نہ ہو تو رمی خود کرنا، اس میں کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کو وکیل بنا دیتے ہیں، تو ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک وہ بندہ وکیل بنا سکتا ہے جو اتنا کمزور ہو، بیمار ہو کہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہ پڑھ سکے، اور اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پر قادر ہے تو اس کے اوپر اپنی رمی خود کرنی واجب ہے، وہ دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا. اگر کوئی کہے جی کہ مجمع زیادہ ہے، میں کمزور ہوں، یا عورتیں ہیں، تو بھائی ان کے لیے دن میں مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رات میں رمی کرنا افضل ہے، یہ ذہن میں رکھنا. عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے رات کے وقت میں رمی کرنا افضل ہے، وہ رات کو جائیں، اور رات کو تو وہاں کھلا میدان ہوتا ہے، جو آدمی بھی جائے وہ آرام سے وہاں کنکری مار سکتا ہے. اب جو شرائط تھی ان میں سے کنکریوں کا جن سے زمین سے ہونا اور رمی کے وقت میں رمی کرنا، رکن رمی، یعنی رمی کا ایک رکن ہے کہ اکثر عدد کی رمی کرنا، یعنی پہلے دن سات کنکریوں میں سے چار یا چار سے زیادہ کنکریاں لگ جائیں تو واجب ادا ہو جائے گا. اب آگے واجبات رمی تین ہیں، رمی کو حلق پر مقدم کرنا، یعنی پہلے رمی ہو اس کے بعد پھر ذبح کروائے جانور، اس کے بعد پھر حلق کرنا. عدد رمی کے اکثر حصہ سے زائد کنکریاں مار کر تعداد پوری کرنا. رمی کا ادا کے وقت میں واقع ہونا، یہ تین واجبات ہیں. اب اس کے بعد 16 سنن اور مستحبات ہیں رمی کے. ایک تو یہ کہ کنکریاں پے در پے مارنا، یعنی جب کنکریاں انسان مارنے لگے تو بس پھر لگاتار مارے، یہ نہ ہو کہ ایک کنکری مار لی پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے انتظار کر لیا پھر دوسری ماری، تو یہ پے در پے نہ ہوا تو یہ سنت جو ہے چھوٹ جائے گی. پہلے دن کے علاوہ باقی تین دنوں میں رمی کرنے میں جمروں کے درمیان ترتیب کا ہونا. ترتیب کیا؟ کہ باقی دنوں میں پہلے ہم چھوٹے کو ماریں گے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. ایک آدمی اگر ترتیب الٹ دے کہ پہلے بڑے کو مار لے، پھر درمیانے کو، پھر چھوٹے کو، تو گویا اس سے سنت فوت ہو گئی. تیسرا، جمرہ اولا کے پاس قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہونا کہ جمرہ کے سکون کا اکثر حصہ اس کے دائیں جانب رہے، اور جمرہ وسطی کے پاس بھی جمرہ اولا کی طرح کھڑا ہونا، اور کعبہ کی طرف منہ کرنا اور دعا مانگنا. یعنی یہ بھی سنت ہے. جب ہم کل تو وقوف عرفہ ہوگا، اور پرسوں ہم نے صرف ایک جمرے کو، یعنی بڑا جو ہے اس کو رمی کرنی ہے پرسوں، اور اس کے ساتھ قربانی کروانی ہے، اور قربانی کے بعد حلق کروانا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے. پھر جب ہم احرام کھول دیں گے تو اس کے بعد ہم نے طواف زیارت کرنا ہے. 10 تاریخ کو طواف زیارت پہ ذرا رش زیادہ ہوتا ہے. جتنے لوگوں نے بھی طواف زیارت 10 کو کیا، انہوں نے یہی تجربہ بتایا کہ طواف زیارت بہت مشکل تھا. تو 11 تاریخ کو رات 11 بجے عام طور پر حرم شریف میں رش کم ہوتا ہے، طواف بھی 15-20 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور پھر سعی کرنی بھی آسان ہوتی ہے. تو طواف زیارت اور سعی 10 تاریخ کو بھی آپ کر سکتے ہیں، افضل یہی ہے. لیکن رش کی وجہ سے اگر عورتیں بھی ساتھ ہیں تو پھر 11 تاریخ کو رات 11 بجے اگر کریں گے، 11, 12, 1, 2 بجے تک عام طور پر ذرا رش کم ہوتا ہے، 2 کے بعد پھر رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ وقت ذرا کم ہے. تو اس وقت اگر آپ کر لیں طواف زیارت 12 تاریخ کو غروب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر 12 تاریخ کے غروب سے پہلے طواف زیارت نہ کیا تو دم واجب ہو جائے گا. اس لیے طواف زیارت کا وقت بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. بہرحال آپ نے طواف زیارت کر لیا, صحیح کر لی, تو اب آپ دوبارہ منا میں تشریف لے آئیں اور منا میں آ کے آرام کریں, اور 11, 12, 13 ان 3 دنوں میں صرف 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا, یہی ہے اور عمل اس کے سوا کوئی نہیں. باقی اپنے کمرے میں آپ جو ہے اپنے خیمے میں آپ عبادت کریں, اللہ اللہ کریں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, تو اس سے آپ کے یہ 3 دن کے اعمال جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. 13 دن کی 13ویں تاریخ کی رمی کے بعد پھر آپ جو ہے واپس مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں. ہاں جو لوگ 12 کی رمی کر کے جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ غروب سے پہلے رمی کر لیں, اور اگر غروب کے بعد بھی رمی کریں 12 کی تو جائز ہے, لیکن سحری سے پہلے پہلے منا سے چلے جائیں. جو 12 اور 13 کی درمیانی رات سحری سے پہلے چلا گیا منا سے, اس پر 13 کی کنکریاں واجب نہیں ہوں گی. اگر سحری ہو گئی 13 کی تو پھر کنکری انسان پر واجب ہو جائے گی. ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ باقی دنوں میں تو رات پہلے دن بعد میں, جو چاند کا حساب ہوتا ہے نا, رات پہلے اور دن بعد میں, لیکن یہ جو ایام ہیں نا ان میں دن پہلے رات بعد میں. چنانچہ 11 کی کنکریاں اگر کسی نے مارنی ہے تو یا تو 11 کے دن میں مارے, یا 11 کے بعد جو آنے والی رات ہے سحری سے پہلے پہلے مار لے. تو رات یعنی دن کے بعد گنی جاتی ہے ان دنوں میں کنکریوں کے حساب سے. لہذا 12 تاریخ کی کنکریاں کہی جائیں گی, یا تو 12 کے دن میں مار لے, یا 12 کے بعد کی جو رات ہے تو سحری سے پہلے پہلے مار لے. اگر سحری سے پہلے بندہ چلا گیا تو پھر اس کے اوپر 13 کی کنکریاں واجب نہیں ہوں گی. اگر سحری ہو گئی اب اس کے اوپر 13 کی کنکریاں واجب ہو گئیں, اب ان کو مارے بغیر جائے گا تو اس پر دم واجب آ جائے گا. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رمی اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگر معاف نہ ہوتا تو بندے کے لیے یقینی جہنم میں جانے کا ذریعہ سبب بن جاتا. اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ مرد بھی رمی کریں, عورتیں بھی کریں. عورتیں دن میں نہ کریں, عورتوں کے لیے رات میں رمی کرنا افضل ہے جب رش کم ہوتا ہے. بہرحال یہ اعمال حج کے ہیں جو ان دنوں میں ہم کریں گے تو ہمارا حج مکمل ہو جائے گا. یہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بنا دیا, یہ ہے بندے کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ. بندے کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ. لہذا جتنا بھی ہو سکے انسان کوشش کرے کہ حج کے اعمال کو نہایت محبت کے ساتھ کرے, اور اس میں قدم قدم پر خوب دعائیں مانگے, وقوف عرفہ میں اور وقوف مزدلفہ میں خوب دعا مانگے. اب کیا دعا مانگنی چاہیے وہ ہر بندے کو اپنے دعاؤں کو پتہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگے. یقین جانیے کہ آج کل اللہ تعالیٰ سے دنیا کے مال مانگنے والے بڑے, شہرت مانگنے والے بڑے, کاروبار مانگنے والے بڑے, اولاد مانگنے والے بڑے, آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں. اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں, اے اللہ میں آپ کا خوف مانگتا ہوں, ایسا خوف دے دے جو مجھے گناہوں سے بچا لے, اور ایسا شوق دے دے جو مجھے نیک اعمال پر کھڑا کر دے. یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نعمتیں بھی اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے آخرت کی اچھائی مانگیں کہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی عطا فرما دے, اور دنیا کی عافیت مانگیں. جو نعمت بھی مانگنی ہے مانگیں, بس یہ ہے کہ مانگنے میں شرطیں نہ لگائے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بس کہ میں تو اللہ سے صرف یہ مانگتا ہوں. بھائی نہیں نہیں نہیں, یہ کہنا اچھا نہیں ہے کہ میں صرف یہ مانگتا ہوں. کیوں, ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں, تو صرف یہ مانگنا کہ میں تو کہتا ہوں بس مجھے صرف یہ دے دے. ایک مرتبہ ایک خاتون نے فون کیا اور کہنے لگی جی بس میں تو چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ صرف مجھے اگر بیٹا دے دے نا, میں اور اللہ سے کچھ نہیں مانگتی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر بیٹا دے دے اور آپ کو بیمار کر دے تو پھر کہنے لگے نہیں مجھے بھی صحت مند رکھے. میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے خاوند کی محبت سے محروم کر دے. کہنے لگے نہیں نہیں وہ بھی چاہیے. تو میں نے کہا پھر یہ کیا کہنا ہوا آپ کو کہ صرف بیٹا مانگتی ہوں؟ یوں کہو میں ہر چیز اللہ سے مانگتی ہوں, ہر نعمت. ہم تو بھائی ہر نعمت کے محتاج ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ہر چیز مانگیں, ہر نعمت مانگیں. ہر نعمت مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ ہر نعمت عطا کر دیں. باقی وقوف عرفات میں ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ وقوف عرفات سے وقت میں ہم تھوڑی دیر کے لیے آداب, دعا کیسے مانگنی چاہیے, کیا مانگنی چاہیے, اس پر تقریباً پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم وہاں پر عرفات میں مستقل بیان بھی کریں گے, تاکہ ہمارے ساتھیوں کو, مردوں کو یا عورتوں کو ذرا مضمون تازہ ہو جائے کہ ہم نے وقوف کے وقت میں اللہ سے کیسے مانگنا ہے. تو یہ مستقل دعا کیسے مانگنی ہے یہ عنوان ہم عرفات میں اس کے اوپر مستقل بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آداب کے ساتھ وقوف جو ہے اس کا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس جگہ سے خالی نہ لوٹائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کل ہمارے لیے ہار جیت کا دن ہے. جیت ایسی کہ اس جیسی جیت نہیں ہوگی اور ہار ایسی کہ اس جیسی ہار نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ہارنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جیت عطا فرمائے, اور وقوف عرفات میں خوب ڈٹ کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے سب حضرات ذرا مراقب ہو جائیے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
شکر ہے تیرا خدایا میں اس قابل نہ تھا, تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. میں کتاب راہ تو نے دستگیری آپ کی, گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا, ملتزم سے ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا, مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زم زم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید الکونین میں آ کر نبی, سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب, گنبدِ خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، خالی دامن آئے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے دامن کو بھرپور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، نفس شیطان کے مکر و فریب سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھ کے خون پیے، اے اللہ ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، بہن بھائی جو دنیا سے فوت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، کو ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ میرے مولا، ہم نے زندگی میں جو بھی خطائیں کی ہیں، چھوٹی کی، بڑی کی، دن میں کی، راتوں میں کی، ارادے سے کی، بلا ارادے ہوئیں، اے اللہ ان سب خطاؤں کو معاف فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، آپ نے اپنے کرم اور احسان سے ہمیں اس جگہ حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ اے اللہ، اب ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ نیک ارادوں کو پورا فرما دیجئے۔ رب کریم، آنے والے جو دنوں کے اعمال ہیں، ان کو عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر دعائیں مانگی، صحابہ نے دعائیں مانگی، انبیاء نے دعائیں مانگی۔ اپنی رحمت کی اللہ، جب آپ نے ان جگہوں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لیجیے، اور اپنی رحمت سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے مولا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں دن مانگے عطا فرما۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کے بیٹھنے فرما۔ اے اللہ، اس مشعر میں، اس جگہ پر، اس موقف میں، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ رب کریم، ہم سے عادات میں جو کمی کوتاہی ہوئی، اسے معاف فرما۔ اور اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ اے اللہ، در در کے ڈنڈے کھانے سے محفوظ فرما۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم نافذوں کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہمیں نافذوں سے محفوظ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
دس بجے کے قریب بسیں آئیں گی، سب حضرات آنے کے بعد تیار بسیں آئیں گی، تو منور صاحب نے بتایا کہ وہ زیادہ دیر رک نہیں سکے، اس لیے ضروری سامان کے ساتھ تیاری کر
بارہ تاریخ تک واپس کرا دیں،
ضروری اعلان.
ٹھیک ہے ٹھیک
ہے، عرفات کے میدان میں جانے کے لیے بسیں 10 بجے کے قریب آ جائیں گی، اور بس زیادہ دیر دیکھیں 10 بجے کے قریب انشاءاللہ عرفات کے میدان میں جانے کے لیے بسیں آ جائیں گی، اور وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گی. منور صاحب نے یہ تاکید کی ہے کہ جیسے ہی بسیں آئیں اپنے ضروری